أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجیے محمد وعلى آله. ہاں صحیح. آج کیونکہ پہلی کلاس ہے اور پرانا بیچ بھی یہاں پر موجود ہے تو ایک آد عمومی قسم کے کچھ مسائل کے اوپر جو آج کل بہت مورد ابتلا ہیں ان پر گفتگو کا ارادہ ہے اور انشاءاللہ اگلی اتوار سے کچھ باقاعدہ موضوعات پر گفتگو شروع ہو جائے گی. آج کل کچھ انحرافات بہت تیزی کے ساتھ پھیلائے جا رہے ہیں. اس میں ایک انحراف جس کی ابتدا ہوئی ہے اور اس کے نتائج آگے چل کر کافی زیادہ رونما ہونے کا امکان ہے اگر اس کو شروع ہی میں اس پہ بند نہ باندھا گیا. اور اخبارات، اشتہارات، شاعری سب کے اندر ایک چیز کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے اور وہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے یا ان کا ظہور ہوتا ہے. اخبارات کے اندر اور مختلف اشتہارات میں اور مختلف اشعار میں ہر جگہ اس کا کسی بھی امام کی جو ولادت ہوتی ہے اس کو ظہور سے تعبیر کیا جا رہا ہے. جشن ظہور امام حسن اور جشن ظہور پور نور رسول خدا اور امام صادق اور اسی طریقے سے 17 ربیع الاول کی جو ہے مناسبت سے اس کے علاوہ ہر جگہ ہر مقام پر یہ لفظ اتنا کثرت کے ساتھ استعمال ہونے لگا ہے آئمہ کے لیے. یوم ظہور امیر المومنین 13 رجب کے حوالے سے اور اسی طریقے سے جتنے بھی اور آئمہ ہیں. لیکن یہ صرف پاکستان کے اندر ہمیں فی الحال نظر آ رہا ہے اور بعض اوقات انڈیا میں، لیکن جو عرب دنیا ہے یا جو اور پوری دنیا اس وقت ہے وہ سب کی سب ولادت کا لفظ کو استعمال کرتی آ رہی ہے جو کہ ہمیشہ سے شیعت کے اندر رائج تھا. عوام ہو یا خواص سینکڑوں سال سے ولادت کا جشن مناتے آ رہے تھے لیکن باطل نے کچھ پیسے خرچ کر کے کچھ ایسی باتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی بھی متنازع نہیں تھی. تمام شیعہ بہت فخر سے معصومین کی ولادتوں پر جشن مناتے تھے لیکن اچانک سے کیا ہوا، صرف چند سال کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے بعض سازشی افراد جو اپنے تئیں بہت معرفت کا اونچا درجہ رکھتے ہیں گویا 1400 سال کے بعد اب جبریل امین کوئی وحی لے کر نازل ہوئے ہیں کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ظہور ہوتا ہے. اچھا، یہ اتنی سادہ سی بات بھی نہیں، اس کے پیچھے کچھ سازش ہے اور کچھ وجوہات ہیں جو ابھی آگے چل کر ہم بیان کریں گے. یہ افراد یہ کہتے ہیں کہ آئمہ کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ظہور ہوتا ہے اور معصومین جو ہیں وہ نور ہیں اور نور کی ولادت نہیں ہوتی اور یہ اپنے اجداد کے اسلاب اور صلبوں میں بھی نہیں ہوتے، نہ اپنی ماؤں کے رحم میں ہوتے ہیں نہ ان کے شکم میں ہوتے ہیں اور ان کی ولادت کے متعلق یہ لوگ عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ کہتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام ڈائریکٹ نازل ہوتے ہیں یا ان کا ظہور ہوتا ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر قرآن کی بعض اوقات ایک آیت بھی پیش کی جاتی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ پروردگار نے ایک نور کو بھی نازل کیا ہے، جس سے مراد تمام مفسرین نے اور علماء نے قرآن کو لیا ہے جو رسول کے ساتھ ہی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اور اگر ہم اس سے مراد آئمہ معصومین علیہ السلام کو بھی لے لیں تب بھی یہی کہا جائے گا کہ آئمہ وہ خود قرآن کی جیتی جاگتی تفسیر ہیں. البتہ اس قسم کی آیات جن کے اندر نور کے نازل ہونے کا تذکر آیا ہے ان میں کہیں بھی ان آیات کا انطباق ائمہ علیہ السلام کی پیدائش یا ظہور کے سلسلے میں اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں. اچھا ائمہ معصومین علیہ السلام کی بات یاد رکھ لیجئے کہ ان کے دو شخصیتوں کے دو پہلو ہیں، ایک نورانی پہلو ہے اور ایک جسمانی پہلو ہے. نورانی پہلوؤں سے ائمہ پروردگار عالم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور جسمانی لحاظ سے مخلوق سے متصل ہوتے ہیں. یعنی نوری حیثیت سے پروردگار سے ان کا ایک تعلق ہے، بشری حیثیت سے ان کا مخلوق سے ایک تعلق ہے. اور جب بشری لحاظ سے ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس کے تمام تقاضائے بشری بھی ان کے ساتھ ہیں. کھانا پینا ہے، دکھ تکلیف ہے، ہنسی خوشی ہے، توالد و تناسل ہے، شہادت ہے، ان کا زندگی بسر کرنا ہے، تمام وہی بشری تقاضوں کے تحت جس طریقے سے عام انسانوں کے کچھ تقاضے ہیں اس طرح سے ان کے ہاں بھی ایسے ہی تقاضے ہیں. خود ائمہ کی ولادتوں کے اندر بھی یہی سلسلہ ہے. کچھ امتیازات ضرور ہیں ائمہ علیہ السلام کے، 10-12 امتیازات کہے جاتے ہیں جو ان کی ولادت کے سلسلے میں روایتوں کے اندر آئے ہیں. یعنی کچھ خصوصیات ہیں ان کے اندر جو عام اشخاص کے اندر نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ولادت کا سلسلہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہے. مثلا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ائمہ مثلا مختون پیدا ہوتے ہیں اور پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی کلمہ شہادت جو ہے ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اور وہ سیدھے پیدا ہوتے ہیں، اور جسمانی اعتبار سے ان کی گروتھ جو ہے وہ بہت تیز رفتاری سے ہوتی ہے. بہت ساری روایتوں کے اندر 10-12 چیزیں آئیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سب باتیں نور کے اندر تو نہیں ہوتی، یہ تو تمام عوارض جسمانیاں ہیں جسم کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے عام طور پر کہ شاید ان لوگوں کو گمان یہ ہے کہ شاید عام طریقے سے پیدا ہونا کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی نقص ہے ائمہ کی شان میں، کہ اگر ہم کہیں گے کہ عام طریقے سے پیدا ہوتے ہیں جیسے کوئی اور جو ہے کوئی عام شخص پیدا ہوتا ہے تو یہ گویا ان کی شان میں کمی کے مترادف ہوگا. ایسا نہیں. اچھا کیا آدم نبی نہیں تھے؟ آدم نبی تھے. اب ہم کہیں کہ آدم کی شان سے تو بہت بعید ہے کہ آدم کو سیاہ اور سنی ہوئی کیچڑ سے پیدا کیا گیا، جو قرآن کی بہت سی آیات کے اندر تذکرہ آیا ہے. مٹی تو ہم ویسے کہتے ہیں لیکن جو تذکرہ ویسے آیا ہے، کہ ہم کہیں تو حضرت آدم کی بہت معاذ اللہ جو ان کی شان کے منافی ہو گئی یہ بات. انہیں تو ان کا پتلا جو بنایا گیا تھا ابتدان مٹی کے بجائے وہ کسی سونے چاندی یا مثلا جواہرات وغیرہ سے اگر بنا ہوتا تو ہم کہتے کہ ان کی شان کے خلاف نہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی 1,24,000 انبیاء گزرے اور جتنے بھی اس میں سوائے چند زندہ انبیاء کو چھوڑ کر وہ سب کے سب دفن ہوئے ہیں اسی ایک عام مٹی میں، چاہے وہ ہمارے ائمہ ہوں یا انبیاء ہوں. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ تو ائمہ کی شان سے بہت بعید ہے، یہ تو ائمہ کی شان کے بہت ہی زیادہ خلاف بات محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے عظیم و شان کے کائنات جن کے صدقے میں وجود میں آئی ہو، اتنی معمولی سی جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر ان کے جسم اطہر کو دفن کیا جائے. ہمارے تئیں تو شاید اگر اس لحاظ سے میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی کمی اور خرابی، تو ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں بظاہر کمی اور خرابی لگ رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سونے اور چاندی اور ہیروں سے کوئی مزین کوئی قبر ایسی ان کے لیے منتخب کی جانی چاہیے تھی اپنے تئیں جو ان کی شان کو بڑھانے والی ہوتی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ فاسد نظریہ ہے. ان کے عام طریقے سے پیدا ہونے میں کوئی قباحت، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے، ان کی کوئی شان کے خلاف نہیں. اور ائمہ معصومین نے خود اپنی پیدائش کے لیے یعنی اپنی اس کے لیے ولادت کا لفظ استعمال کیا، کہیں پہ بھی انہوں نے ظہور کا یا نزول کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. اچھا اس کی سب سے اہم اب جو دلائل شروع ہو رہے ہیں ہمارے سلسلے میں، تاکہ آپ یہ اس بات کو بہت ابتدان دیکھیے بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی صرف چند میرے خیال ہے شاید 2-3 سال سے یہ مسئلہ ذرا زیادہ اچھلنے لگا ہے. اور اگر اس پہ ابتدان بند نہیں باندھا گیا، لوگوں کو روکا نہیں گیا، تو ابھی میں جو چل کے اس کے خطرات آگے آپ کو بتانے والا ہوں کہ نظریات میں کیسی تبدیلی لوگوں کے واقع ہو جائے گی صرف 5-7 سال کے اندر، تو پھر اس پر بند باندھنا بہت مشکل ہو جائے گا. انحراف کو ہمیشہ شروع ہی میں روکنا ہوتا ہے. اصول کافی، اصول کافی کی جو دوسری جلد ہے اس میں باقاعدہ پورا ایک چیپٹر ہے جس کے اندر یعنی اس کا نام ہی ہے وہ چیپٹر جس میں آئمہ کی ولادتوں کا بیان ہے، موالید الائمہ، جس میں آئمہ کی ولادتوں کی کیفیت بیان کی گئی، اس چیپٹر کا نام ہی ہے اصول کافی میں. وہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آئمہ کے نزول کا چیپٹر یا آئمہ کے ظہور کا چیپٹر، نہیں، ولادتوں کا چیپٹر. یہ ایک اہم چیز ہے جو آپ ان کو اس لحاظ سے بتا سکتی ہیں. اور یہ اصول کافی جو اردو ترجمہ بھی ہو گئی ہے، اور اس میں جو 92 نمبر پہ یہ فہرست ہے آپ کے سامنے، اس میں 92 نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آئمہ کی کیفیت ولادت. ولادت، ظہور نہیں، نزول نہیں. اچھا، اسی طرح سے آئمہ کی ولادت کی جو کیفیات بیان ہوئی ہیں اس میں وہی 92 جو چیپٹر ہے وہ دیکھیے، وہ والا صفحہ بھی آپ کے سامنے ہے، موالید الائمہ علیہم السلام، چیپٹر نمبر 92. تو یہ آپ اصول کافی میں بھی جو اس نظریے کے حامل ہیں ان کو کھول کر یہ دکھا سکتی ہیں کہ یہاں پہ بھی ولادتوں کا مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے. اچھا، اصول کافی میں اسی چیپٹر کے اندر جو سب سے پہلی حدیث ہے، ایک بہت طویل حدیث ہے اس سلسلے میں، ابو بصیر فرماتے ہیں کہ ایک سال میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ میں حج پر گیا، رستے میں مقام ابوا، ایک مقام ہے، وہاں پر ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. یعنی سفر حج میں چھٹے امام کے ساتھ ابو بصیر تھے، رستے میں مقام ابوا پر ہمارے ساتویں امام کی ولادت ہوئی. مقام ابوا وہی مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے پیغمبر اسلام کی والدہ گرامی حضرت آمنہ کی قبر مبارک بھی ہے. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اچھی طویل حدیث ہے بہت. اس پوری حدیث میں ابو بصیر اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نے بار بار ولادت کا لفظ استعمال کیا، بار بار، اور کہ جب امام صادق وہاں سے پلٹ کر واپس آئیں اپنے اصحاب کے پاس تو سارے لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے، تو پھر امام نے فرمایا کہ جب یہ مولود پیدا ہوا ہے، دیکھیے اب جملے ہیں، جب یہ مولود پیدا ہوا ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف رخ کیا، اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ رسول اور ان کے تمام جانشینوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے. پھر امام نے پوری تفصیل اس کی آئی کہ اماموں کی ولادت کیسے ہوتی ہے اور پیدائش کیسے شروع ہوتی ہے. امام نے فرمایا اذا سکنت النطفت فی الرحم، یعنی باقاعدہ جملہ ہی اصول کافی کی دوسری جلد میں، جب آئمہ کا نطفہ رحم مادر میں قرار پا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے ماؤں کا شکم کے اندر آئمہ کی پرورش ہوتی، اور جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں اسی حدیث میں، تو اس میں روح پیدا ہوتی ہے اور اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو امام کے دائیں بازو کے اوپر ایک آیت لکھتا ہے، اور وہ آیت ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت امام کے دائیں ہاتھ پر ایک فرشتہ لکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر امام نے کہا وَإِذَا وَقَعَ مِنْ بَطَنِ أُمِّهِ، اور پھر جب وہ اپنی ماں کے شکم سے امام باہر آتا ہے. دیکھیں تمام کیفیات، یہ سب سارے دلائل ہیں جو آپ کو رٹ رہے ہیں، اور یہ آج کل بہت زیادہ یوں پھیلایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ ایک طالبہ نے تو فون کر کے جو مجالس پڑھتی ہیں، بہت زیادہ ایک لحاظ سے تاکیدن یہ بات کہی کہ آپ اس موضوع کو ضرور اٹھائیں، ان کے ساتھ کچھ بہت بیڈ ایکسپیرینسز ہوئے، عورتیں بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ غلط آپ عقائد پھیلا رہی ہیں، ان کا ظہور ہوتا ہے اور آپ یہ کیا کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ بہت مشکلات ہوئیں، تو اب عورتیں بھی اس میدان میں کود پڑی ہیں، تو آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سی باتیں یاد کرنا پڑیں گی. امام فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ مِن بَطْنِ أُمِّهِ، جب وہ اپنی ماں کے شکم سے باہر آتا ہے، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ رَافِعًا رَاسُهُ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتا ہے اور اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اور پھر کلمہ شہادت جاری کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کی تفصیل ہے، بہت تفصیلی روایت کے اندر. یہ بھی اصول کافی کی دوسری جلد کی جو روایت ہے، یہ واضح طور پر یہ چیز بتا رہی ہے کہ آئمہ کی اس لحاظ سے ولادت ہوتی. پھر اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اصول کافی میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسن ابن راشد جو کہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا. اور جب امام کو پروردگار عالم کو خلق کرنا ہوتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ شربت عرش کے نیچے سے لے جا کر امام معصوم کو پلاؤ، اور پھر اسی شربت کے نتیجے میں امام معصوم کی خلقت کے اسباب جو ہے وہ فراہم ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح پیغمبر اسلام کو بہشت کا ایک سیب دیا گیا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی روایت میں. اچھا پھر امام نے آگے چل کر فرمایا کہ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي بَطْنِ أُمِّهِ، اور اس کے بعد پھر امام 40 شب و روز تک اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اور پھر مزید تفصیل بیان کی جو کہ بہت تفصیلی روایت کے اندر. میں تو ان تمام مقامات کو صرف ٹچ کر رہا ہوں کہ نہ وہ ماؤں کے شکم میں پیدا ہوتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں، نہ وہ رحم مادر میں ہوتے ہیں، نہ اپنے باپ کی سلبوں میں ہوتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ آسمان سے ظہور کرتے ہیں، جو نظریہ پھیلایا جا رہا ہے جس کے بہت مفاسد ہیں جو بھی آگے چل کر آئیں گے. امام کے اپنے الفاظ کیا ہیں کہ 40 شب و روز تک فی بطن امہ امام اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد اور امام یہ کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں کہ آج کا جو جاہل مومن ہے جسے سازشی طور پر وہ تمام باتیں کہلوائی جا رہی ہیں، اور شاذ و نادر اب کوئی ایسا اخبار کا اشتہار ہو کہ جس کے اندر اس ظہور کے لفظ کے علاوہ کوئی اور ولادت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہو. اس کے بعد ایک اور روایت ہے جو زرارہ ابن عیون سے، ان زرارہ ابن ابی جعفر، یعنی زرارہ ابن عیون کہتے ہیں کہ میں نے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کو سنا. اللہ صلی علی محمد و علی محمد. قال للامام عشر علامات، امام کی 10 علامتیں ہیں جس وقت امام پیدا ہوتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے یولد و متحرہ، کہ وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں اس کے اندر بھی پیدائش کا لفظ آ رہا ہے، وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم جو ہیں ان کے لیے زبردستی اپنی معرفت کو بہت زیادہ وسیع اور بڑی ظاہر کرتے ہوئے کہ ہماری تو جو معرفت ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ہم ان کے لیے اس قسم کے عقیدے کے قائل ہیں. اچھا ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ باقاعدہ اس کے اندر ایک روایت میں تو امام نے 12 علامتیں بیان کی، جس میں سے پہلی علامت یہ کہ وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں. اصول کافی وقت تو اردو میں بھی دستیاب ہے، اس میں چیپٹر نمبر 92 جا کر آپ پڑھ سکتی ہیں. اچھا پھر ایک اور جو قضیہ آپ لوگ اکثر مجالس کے اندر ایک واقعہ جو ہے وہ سنتی ہیں، جو کہ ایک فرشتہ تھا فطرس کا، فطرس. اچھا اس کو الگ الگ طریقوں سے لوگ پکارتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا جو تلفظ ہے وہ فطرس ہے. اچھا اس فرشتے کا پہلے تو جنہوں نے نہیں سنا، کیونکہ بہت سی نئی طالبات بھی ہیں، جو کہ ایک فرشتہ تھا. اچھا یہ جو روایت ہے، البتہ یہ ہے کہ اہل علم افراد کے اندر کافی ڈیبیٹ ہے اس بات میں کہ جو فرشتہ تھا اس سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہوئی تھیں، کچھ ایسی، وہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر، کہ پروردگار جس کے اوپر ذرا غضبناک ہوا اور اس کے بالوں پر نوچ کے کسی جگہ اس کو پھینک دیا گیا، تو اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے اس کو ایک طریقہ بتایا تھا اس فرشتے کے لیے جبرائیل کو، کہ فطرس سے کہو کہ وہ آ کر امام حسین کی پیدائش کے وقت امام کے جسم سے اپنے جسم کو مس کریں، تو پھر اس کے بعد ابھی میں تفصیل اس کی روایت کے اندر خود ہی آ جائے گی. تو وہاں پر پیغمبر نے ہر جگہ اس مولود کا لفظ استعمال کیا کہ اس مولود سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے جسم سے اپنے جسم کو مت کر. الدمعۃ الثاقبۃ کی جو دوسری جلد ہے تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے, اس کے اندر باقاعدہ پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا, روایت کے اندر ہے کہ فطرس کو, اے فطرس میرے قریب آؤ, فطرس قریب ہوا تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ امام حسین کا کرتا فطرس کے جسم سے مس. اچھا, کہ امام حسین کا کرتا فطرس کے جسم سے مس ہوا اور عرض کی بارہ الہ تجھے اس مولود کا واسطہ اس کو معاف کر دے. بہرحال فطرس کو معافی مل گئی اور جب وہ واپس اپنی جگہ جانے کے لیے محو پرواز تھا تو تمام ملائکہ سے آگے بڑھ کر کہہ رہا تھا کہ مجھ جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ میں امام حسین کا آزاد کر داؤں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بارِ الہ تجھے اس پیدا ہونے والے کا واسطہ, یہ پیغمبر نے اسلام نے جملہ استعمال کیا امام حسین کے لیے, یہ نازل ہونے والے کا, ظہور کرنے والے کا نہیں کہا. تو ہم یہ نظریہ خود سے بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ اسی طرح کنوز المعجزات جو کہ اردو ترجمہ ہے قطب راوندی کی کتاب کا, کہ اس میں بھی پیغمبر نے فرمایا کہ فطرس سے کہو کہ اس مولود کے جسم سے اپنے پر مس کریں. فطرس نے امام حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا, صرف جھولوں کو, جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا, اسی وقت اللہ نے اس کے پر واپس لوٹا دی اور پھر جبریل آسمانوں کی طرف اڑ کر چلے گئے. تو اس کے اندر بھی ہے کہ اس مولود کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرے. اور اس بات الہدات میں اور آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی اس کے اندر کچھ جو ہے وہ تبصرے وغیرہ کیے ہیں, اس کے اندر بھی یہی فطرس کا واقعہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ اہل علم افراد کے اندر فطرس کے اس واقعے کے اندر کافی ڈیبیٹ ہے, اور جو کہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم پیش کریں گے, اور طرفین ہی کے آپس میں کافی اس سلسلے میں دلائل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہونے کے بعد وہ کس طریقے قرآنی آیات کے خلاف ہے, اور جو اس کے اس بات میں ہے کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو یہ کس طرح سے قرآن سے نہیں ٹکرا رہی ہے, دونوں جو کہ ابھی ہمارے گفتگو کا موضوع نہیں ہے. ابھی تو میں صرف یہ کہ اگر بشرط صحت روایت اس کے اندر بھی یہ اس بات کا تذکر آیا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اس مولود کے جسم سے اپنے پروں کو مس کرو. اچھا اچھا, اس کے بعد بہار الانوار کے 25ویں جلد کی جو فہرست ہے اس میں ایک چیپٹر ہی ہے پورا, اس میں ولادتوں کا احوال, آئمہ کے انعقاد نطفہ کا احوال, اور آئمہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اس وقت کی کیفیات, اور آئمہ کی ولادت کے وقت کی کیفیات, اور آئمہ کی برکات, ولادت کی برکات, اس پہ پورا چیپٹر ہے. اس پورے چیپٹر کا نام یہ جس میں جگہ جگہ ولادتوں اور رحم مادر کا تذکرہ, خود اس چیپٹر کا نام. ورنہ یہ ہوتا ہر جگہ ہوتا کہ آئمہ کے ظہور کی کیفیات, آئمہ کے نزول کی کیفیات, یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے تھیں. نہیں, ہر جگہ پر ولادت کا لفظ استعمال ہوا, ہر جگہ پر. اور یہ بھی روایات کے اندر چیز آئی ہے, اصول کافی میں بھی ہے اور بصائر الدرجات میں بھی ہے, کہ امام نے فرمایا کہ اے محمد, بے شک امام اپنی ماں کے پیٹ میں آوازوں کو سنتا ہے, فی بطن امہ ہی, وہ اپنی ماں کے پیٹ میں آوازوں کو سنتا ہے, یعنی آئمہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. اور ہمارے پانچویں امام نے بھی یہ بات بیان کی ہے. کہ اپنے امام کے متعلق بات نہ کرو, لا تتکلموا فی الامام, اپنے امام کے متعلق بات نہ کرو, امام ماں کے پیٹ میں کلام کو سنتا ہے, جبکہ وہ اس وقت شکم مادر میں بطور فیٹس یعنی جنین جس کو کہا جاتا ہے اس کے طور پر ہوتا ہے, اور پھر پروردگار عالم اس کی آنکھوں کے درمیان میں وہی آیت لکھتا ہے, وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا, اور پھر اس طرح سے پوری آیت. اور باقاعدہ جو علل الشرائع کتاب ہے, علل الشرائع, شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں 70واں، اب تو اردو میں بھی دستیاب ہے، باب نمبر 70، اس میں بہت ساری چیزوں کے اسباب بیان کیے گئے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں. اس میں 70واں جو باب ہے، چیپٹر ہے، اس کا نام ہی ہے وہ سبب جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی کلام نہیں کیا جبکہ حضرت عیسیٰ نے کیا. اس چیپٹر کا نام ہی یہی ہے، وہ سبب جس کی بنا پر نبی اکرم نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی کلام کیوں نہیں کیا جبکہ حضرت عیسیٰ نے کیا، اور اس کی پھر تفصیل بیان کی گئی جو ہماری بحث سے خارج ہے. یعنی پیغمبر اسلام بھی اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد پھر ولادت ہوئی. تو آپ نے دیکھا کتنا ان تمام چیزوں کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا سادہ سا نہیں، یہ کوئی بہت بے ضرر قسم کا ایشو نہیں، اس کے کئی مقاصد. دیکھیے باطل کے ہمیشہ ایک تو شارٹ ٹرم مقاصد ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم جو بہت جلدی ان کو نتائج چاہیے ہوتے ہیں، اور کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. اس مسئلے میں محسوس ہو رہا ہے کہ جو شارٹ ٹرم نتیجہ جو ان کو مقصد ہے، ایک تو وہ یہ کہ مومنین باہمی دست و غریبہ ہو جائیں آپس میں، یہ باہم دست و غریبہ ہو جائیں، ایک دوسرے سے ایک فتنہ و فساد کی کیفیات کے اندر گرفتار ہو جائیں، اور ان احمقانہ باتوں پر دلائل دے دے کے، جیسے ہم اس وقت ایک لحاظ سے شاید اس کو تو خیر ٹائم ضائع کرنا نہیں کہا جائے گا کہ ایک فتنے کی بیخکنی کرنی مقصود ہے اور کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک ایشو ہے ہی نہیں، ایک نان ایشو ہے، اس کو ایک ایشو بنا دیا جائے، اور جس پر اس سے پہلے کبھی کوئی تنازعہ اور جھگڑا تھا ہی نہیں، اس کو لوگوں میں آپس میں فتنہ و فساد کا اس کو باعث بنا دیا جائے، اور جب اخبارات اور اشتہارات کے اندر پیسہ خرچ کر کے مسلسل ان تمام چیزوں کو چھاپا جائے گا، تو جو غیر شیعہ حضرات ہیں ان کے سامنے ہمارا مذہب ایک جگ ہنسائی کا سا ایک نمونہ پیش کرے گا. سب لوگ ہنسیں گے، بھائی ان لوگوں کے کون کون سے نظریات ہیں، جو کہ ہمارا نظریہ ہے ہی نہیں، وہ ہم پر ایک تھوپا جائے گا کہ یہ نظریہ آپ کا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے امام پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کا تو ظہور ہوتا ہے. اچھا یہ تو شارٹ ٹرم ایک مقصد ہے، فتنہ و فساد برپا کرنا، باہمی دست و غریبہ کر دینا، آپس میں لڑائی جھگڑوں کی کیفیات پیدا کر دینا، لوگوں کی جگ ہنسائی کے سامان ایک مہیا ہو جائیں. اور جو کچھ لانگ ٹرم قسم کے اس کے جو طویل المیاد جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں، جس کی ابتدا وہ کرتے ہیں کہ آج سے ہمیں 20 سال بعد رزلٹ چاہیے، 25 سال بعد رزلٹ چاہیے، اس کی ابتدا ابھی سے کر دیتے ہیں. تو آپ اگر ہم اس نظریے کو دیکھیں کہ اس نظریے کو ماننے سے کیا خرابیاں لازم آ رہی ہیں، اور کیا مفاسد ہیں اس کے پیچھے، اور کیا سازش اس کے پیچھے ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ آئمہ کی ولادت نہیں ہوتی، یا اپنی ماؤں کے پیٹ میں نہیں ہوتے، یا اپنے باپ کی سلبوں میں نہیں ہوتے، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ آپ کو مولود کعبہ کا انکار کرنا پڑے گا. آپ اس سے پہلے سینکڑوں سال سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کی جو فضیلت ہے، ان کی جو خصوصیت ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کا آپ انکار کر دیں گے. اور جس خصوصیت اور فضیلت نے سینکڑوں سال سے، اور 1400 سال سے بلکہ، شیعت کا فخر سر سے، شیعت کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر رکھا ہے، وہ نہایت اطمینان کے ساتھ گویا پلیٹ میں رکھ کر اور اپنے سر کو جھکا کر اپنے اس نظریے سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں. اگر آپ اس نظریے کو مان لیں، سینکڑوں سال سے علماء جس چیز کو ثابت کرتے آئے ہیں، آپ نے کتنی آرام سے اس کو جو ہے اس سے دستبردار ہو گئے، اور کیا ہے، خود ساختہ ایک انحرافی نظریہ پیدا کر کے، اور ان تمام احادیث صریحہ کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا جس میں ولادت امیر المومنین کی پوری تفصیل بیان ہوئی. ان تمام روایات، اس نظریے کو ماننے کا نتیجہ ہے کہ آپ مولود کعبہ کے ساتھ ساتھ ان تمام روایات کا انکار کر دیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئیں. شیخ طوسی نے امالی میں امیر المومنین کی جو کیفیت ولادت بیان کی ہے، جو روایت بیان کی ہے شیخ طوسی نے اپنی امالی میں، کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، بیت اللہ الحرام کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر آسمان کی طرف چہرے مبارک کو بلند کر کے کہنا شروع کیا، میں تجھ سے اس گھر اور جس نے اسے بنایا ہے उसका वास्ता देकर और इस मौलूद का वास्ता देती हूँ, मौलूद पैदा होने वाले बच्चे का जो मेरे बतन में है, जो मेरे पेट में है, जो मुझसे बातें करता है और अपनी बातों से मुझे उनसे मोहब्बत अता करता है, और मेरा ये यकीन है कि वो तेरी जात की आयात और दलाइल में से एक आयत और दलील है। मुझ पर इस मरहले विलादत को आसान फरमा। कितनी वाज़े तौर पर देखिए कि कैफियत विलादत की जो रिवायत ये आई है कि हज़रत फातिमा बिनते असद ने खड़े होकर देखिए जगह जगह, जैसे कि मालूम है कि इन्हराफ 800 से 1400 साल बाद पाकिस्तान के अंदर बरपा होगा, और वो तमाम चीजें उसके अंदर जिक्र हो रही हैं कि जिससे उस इन्हराफी अकीदे की जड़ कटती। मैं तुझे इस मौलूद का वास्ता देती हूं जो मुझसे, जो मेरे बतन में है, जो मेरे पेट में है, जिसका इनकार किया जा रहा है कि वो तो नाजिल होते हैं। तो इस लिहाज से आप देखें कि गिलाफ़े काबा को पकड़कर हज़रत फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा ने क्या कहा, अपने चेहरे मुबारक को बुलंद करके, वही है कि जो कि तमाम शियत का हमेशा से नज़रिया रहा। और बाकायदा शेख मुफीद ने जो अपनी किताब इरशाद उसमें भी यही बात लिखी है कि अमीरुल मोमिनीन मक्के में पैदा हुए बैतुल हराम में, और इस ना उनसे पहले कोई काबे में पैदा हुआ था ना उनके बाद कोई काबे में पैदा हुआ, और ये उनकी खसूसियत थी जो उनके इकराम और इजलाल के बायस जो परवरदिगार आलम ने उनको दी थी। यानी बाकायदा खुद शेख मुफीद जैसा आदमी वो भी वलदा बेमक्का, वो भी एक बात अपनी उसके अंदर लिख रहे हैं बाकायदा कि अमीरुल मोमिनीन मक्के में बैतुल हराम में पैदा हुआ, खाने काबा में। अच्छा, फिर उसके बाद कितनी ही किताबें, बीसियों किताबें ऐसी लिखी गई हैं जिनका नाम ही है मौलूद काबा। जितना मेरे पास वक्त भी नहीं है, आप सिर्फ अगर उनके सिर्फ नाम ही देख लें कि जो कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि इन सबके नामों को पढ़ूं, लेकिन हर जगह मौलूद काबा, विलादत अमीरुल मोमिनीन, इस तरह के जुमले जो है वो इस्तेमाल हों। कम से कम 20 किताबों के नाम तो इस वक्त आपके सामने हैं, और पता नहीं और कितनी किताबें होंगी। तो ये सारे आलिम क्या माज़ल्ला बेवकूफ़ थे, जाहिल थे माज़ल्ला, इनको मालूम नहीं था कि उनकी तो विलादत जो है वो होती है, विलादत नहीं होती, उनका तो नुज़ूल या ज़हूर हुआ करता है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं कि इसको समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या साजिश है। तो एक तो चीज़ ये हुई, और ख़ुद हमारा ही सिर्फ ये नज़रिया नहीं है बल्कि हमारे जो गैर शिया बिरादरान हैं उनकी, खुद हाकिम नेशापुरी जो हैं उन्होंने अपनी किताब जो मुस्तदरक लिखी है उसमें तो कहा है कि रिवायात मुतवातिरा से ये बात साबित है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब फातिमा बिनते असद के, फातिमा बिनते असद के बतने मुबारक से खाने काबा के अंदर पैदा हुए। सब मुसलमानों का भी यही नजरिया, यानी सिर्फ इसके अंदर फकत आप ही का नहीं बल्कि सबका। इसके अलावा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब इजालतुल खफा में बाकायदा पूरी तफसील यही चीज़ों की बयान की है कि अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई, उससे पहले कोई ना पैदा हुआ था ना उनके बाद कोई खाने काबा में पैदा हुआ। तो पहले अगर हम इस नज़रिए को मान लें तो सबसे पहली चीज़ आपको अमीरुल मोमिनीन की विलादत का इनकार करना पड़ेगा। 1400 साल से जिसको आप साबित करते आए हैं लोगों के सामने हो जाएगा, देखा हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये नज़रिया गलत है, जब वो पैदा ही नहीं हुए, ठीक है नाजिल हुए जहूर हुए वो एक अलग वो चीज़ है, लेकिन जिस विलादत के ऊपर आप साबित करते आए थे और दलाइल देते आए थे वो सारे अबस और बेकार हो जाएंगे। और इस इल्मी बात पे जो आपको हमेशा से फतह का बायस थी इसको शिकस्त में आप तब्दील कर लेंगे। अच्छा, ये तो पहली खराबी हुई। दूसरी इस नज़रिए की खराबी ये है कि अभी आपने विलादत का इनकार किया है, कल आप शहादत का इनकार करेंगे। ये तमाम अफराद कि जो आज विलादत का इनकार कर रहे हैं ये कल शहादतों का भी इनकार करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। और ज़रूरी नहीं है कि ये अभी फ़ौरन हो, 5 साल 10 साल, देखिए अभी 2-3 साल पहले तक नहीं था और अचानक से ये नज़रिया ज़ोर पकड़ गया, तो ज़्यादा अर्सा नहीं लगेगा कि इसका भी इनकार हो जाएगा कि कैसे मुमकिन है कि खाकी शख्स जो है वो नूर को जो है वो कत्ल कर दे, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, ये इतनी पावर्स के मालिक थे कि इनको मारा ही नहीं जा सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह ये पहले पैदा नहीं हुए थे बल्कि इनका ज़हूर या नज़ूल हुआ था, तो इसी तरीके से अब भी ये मरे नहीं हैं और न शहीद हुए हैं बल्कि इनका सऊद हो गया है, ये आसमानों की तरफ हज़रत ईसा की तरह से उठा लिए गए। अच्छा, जब ये नज़रिया बनेगा कि इनकी शहादतें भी नहीं हुई, देखिए अभी आपको लग रहा है कि अरे ये कैसा मुमकिन, नहीं, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب ان کی شہادتیں نہیں ہوئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو مشاہد مشرفہ ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی دفن بھی نہیں، ان کی اہمیت بھی ختم ہو گئی، نہ کربلا میں کوئی اس زمین میں دفن ہے، نہ نجف میں اس زمین میں کوئی دفن ہے، نہ مشہد میں کوئی دفن ہے، معاذ اللہ. تو اچھا آپ بھی حیران ہوں گی کہ یہ کیسے نظریہ کیسے ممکن ہے. دیکھیے بالکل اس لحاظ سے یہ نظریہ پھیلنا چند سالوں کے اندر ممکن ہے کہ 10-15-20 سال ہو سکتا ہے لگ جائیں، لیکن جب کروڑوں ڈالر استعمال ہو رہے ہوں گے اس کام کے لیے تو کوئی تعجب خیز بات نہیں. اور دو نسلیں جب گزر جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ نظریہ راسخ بھی ہو جائے. تو تھوڑے عرصے کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس میں اتنی تبدیلی آ گئی. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ اس قسم کی باتیں زیادہ تر ملنگ قسم کے افراد نے پھیلائی ہیں. شیعہ جو ہے یہ کوئی ملنگوں کا معاذ اللہ مذہب نہیں ہے. ملنگوں کا مذہب یعنی ہر فاسق و فاجر و بدکار و بے نمازی اور جاہل شخص جو ہے وہ، اس کو بند کر دیجئے ورنہ اس کی آواز متاثر ہو، وہ اس کے اندر جو ہے وہ بولنا شروع کر دے اور اپنے نظریات کا جو ہے وہ اظہار کرنا شروع کر دے، یہ بالکل غلط بات ہے. باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ شام میں اب تو خیر زیارتوں پہ جانا ممکن نہیں رہا وہاں کے حالات کی وجہ سے، لیکن کچھ ہی عرصے پہلے تک باقاعدہ ملنگوں کے چارٹرڈ پلین یہاں سے بھر بھر کے جا رہے تھے اور وہاں جا کے بہت سی خرافات چیزیں بھی پھیلا رہے تھے. جو خود شام میں جو قبرستان باب الصغیر ہے جہاں کہ حضرت فضہ کی اور بلال حبشی کی قبر وغیرہ بھی ہے، تو وہاں پر بھی یہ تمام افراد جو ہیں آپ حیران ہوں گے کچھ ایسے انحرافات ہیں جو آہستہ آہستہ پنپتے ہیں. یہ افراد بلال حبشی کی قبر پہ نہیں جاتے. یعنی ایک نیا فتنہ اور ایک نظریہ جو ہے پیدا ہو گیا. اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں وہ خیر ایک الگ ہے. بلال حبشی، بلال حبشی کی قبر مبارک شام میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر ہم اس نظریے کو فروغ دیں تو آج ولادت کا انکار ہوگا، کل شہادتوں کا انکار ہو جائے گا، اور جب شہادتوں کا انکار ہوگا تو جتنے بھی روزے ہیں ان کا بھی انکار ہو جائے گا کہ یہاں پر کوئی دفن ہی نہیں. اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں افراد جن کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور زیارات کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں، اب کیا ایسا رخنا اٹھایا جائے کہ چند سالوں میں ان کی اس طاقت کو توڑا جائے. تو کہا کہ اس والی چیز کو اٹھاؤ، اولاً پہلے ولادت کے مسئلے کو اٹھاؤ، اس کے بعد پھر شہادتوں کا مسئلہ بھی دیکھا جائے گا. یہ دو خرابیاں ہوں. تیسری خرابی ہے کہ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ ان کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ظہور ہوتا ہے، تو آپ کو کتب احادیث سے تمام ان زیارات کو نکالنا پڑے گا کہ جس کے اندر ان کی ولادتوں کی بات بیان ہوئی. سب سے پہلے تو آپ کو زیارت وارثہ کو خیرآباد کہنا پڑے گا. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ کا نور اعلیٰ سلبوں سے پاک و پاکیزہ ارحام میں منتقل ہوا. زیارت وارثہ کا جملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت وارثہ کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑ جائے گا اور دیگر ان تمام زیارات کو چھوڑنا پڑے گا، ان کا انکار کرنا پڑے گا. آپ حیران ہوں گے کہ بھائی کون ہوگا جو ایسا جو ان زیارات کا انکار کرے گا. آپ اس کے لیے 10 سال مزید گزرنے بھی ضروری نہیں، اس کا تو آغاز ہو چکا، کتابیں لکھی جا رہی ہیں باقاعدہ اور معاذ اللہ ایسے ایسے جملے اس کے اندر استعمال کی جا رہے ہیں کہ یہ جو زیارات ہیں یہ کہیں سے پڑی ہوئی ملی ہیں، ان کی کوئی اوتھینٹیسٹی وغیرہ نہیں. اور باقاعدہ فیس بک پر، انٹرنیٹ پہ تو پورے کے پورے گروپس بیٹھ کے انٹیلیکچوئل افراد کے اوپر یہ کام کرنا شروع کر چکے ہیں اور اپنا ہم نوا بھی اس سلسلے میں لوگوں کو بناتے جا رہے ہیں کہ یہ زیارات جو ہیں وہ کچھ نہیں، یہ دعائیں جو دعاؤں کی کتابیں ہیں یہ کچھ نہیں. خود مولانا علی مرتضی زیدی صاحب اپنی تقریر میں بیان کر رہے تھے کہ میرے پاس باقاعدہ میسج آئے ہیں کچھ افراد کے کہ 95% جو ہے مفاتیح الجنان بھی جعلی. تو یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، مستقل پروموٹ کی جا رہی ہیں. تو ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے بھی کیا ہے، کہ ان کو اس سے کیا خطرات ہیں ان زیارتوں سے بھی. تو اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو ہمیں ان تمام زیارات کو بھی نکالنا پڑے گا، اور نہ صرف ان زیارات کو نکالنا پڑے گا جس میں آئمہ کی ولادت اور سلبوں کا تذکرہ ہے، بلکہ ان تمام دعاؤں کو بھی نکالنا پڑے گا مفاتی کی جو مفاتی کے اندر ہیں جس کے اندر یہ باتیں بیان ہوئیں. یہ مفاتیح الجنان ہے ماہ رجب کے اعمال کے اندر، آپ دیکھیں گی جس کے اندر ہے کہ شیخ نے روایت کی، یہاں پر شیخ سے مراد شیخ کفمی، انہوں نے روایت کی کہ رجب کے دنوں میں یہ دعا پڑھنے کی تاکید آئی، یہ دعا صادر ہوئی، اللہم انی اسألوک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب، اے معبود میں ماہ رجب میں تولد ہونے والے ان پیدا ہونے والے دو مولودوں کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کے اندر بھی پھر پیدائش کا تذکر آ گیا، میں ان پیدا ہونے والے جو امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ ان دعاؤں سے بھی آپ کو ہٹایا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر پھر ان کے نظریے کے خلاف بات آ رہی، تو اس کے لیے پہلے سے اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا کہ مفاتیح الجنان کو بھی لوگوں کی نگاہ میں مشکوک کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے اندر معاذ اللہ جعلی ٹائپ کی چیزیں. اچھا اسی طرح سے، اور صرف یہ مفاتی میں نہیں ہے یہ والی دعا، بلکہ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 46 میں بھی، اللہم انی اسألوک بالمولودین فی رجب، اس رجب کے مہینے میں دو مولودوں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا. پھر بہار اور ان کی تمام اس قسم کی حدیثوں کو بھی آپ سے کہا جائے گا کہ یہ بھی سب صحیح نہیں ہے اور ان کو بھی نکالا جائے اس میں سے. اچھا پھر اگر اس نظریے کو مان لیں، اگلی خرابی کیا لازم آ رہی ہے؟ اگلی خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ جب ہم ان کی ولادت کا انکار کر رہے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ان کی شہادتوں کا انکار ہوگا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جب یہ شہید ہی نہیں ہوئے اور اٹھا لیے گئے ہیں، تو لہٰذا ان کو کسی نے شہید بھی نہیں کیا، لہٰذا خود بخود دشمنان اہل بیت جنہوں نے ان کے اوپر مظالم کی، ان کو شہادت، جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی ہے، وہ سب بھی کے سب بھی بری الذمہ ہو جائیں گے. بری الذمہ، وہ تو کہتے ہیں ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ شیعہ حضرات نے یہ الزامات ان شخصیات کے اوپر لگائے ہیں، ورنہ وہ تو بری الذمہ ہیں. جب ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تو شہادت بھی نہیں ہوئی، جب شہادت نہیں ہوئی تو کسی نے ان کو شہید بھی نہیں کیا. اس طرح سے بہت سے ظالمین کو بھی بری الذمہ سمجھا جائے گا. اور یہ تمام افراد، آپ سوچیں گے کہ ایسے کون سے افراد ہوں گے، ایسے افراد بھی پیدا ہو چکے ہیں، مزید 10-15 سال کی بھی ضرورت نہیں، باقاعدہ پوری پوری کتابیں اس موضوع پہ، جس میں ان ظالمین کے لیے سافٹ کارنر بہت رکھا گیا ہے، اور بعض اہل علم افراد کو خریدا بھی گیا ہے، جنہوں نے پوری پوری توانائی اور طاقت اور تقریروں اور کتابوں کے اندر اس بات پہ صرف کر رہے ہیں کہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت زہرا کو دروازے کے پیچھے بھینج دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں محسن شہید ہوئے تھے، تو اس زمانے کی بات غلط ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو مدینے کے گھروں میں دروازے ہی نہیں ہوتے تھے. باقاعدہ یہ سب چیزیں کہ تمام ظالمین بھی، اور اس کے بعد مدینے کے گھروں میں تو بھائی دروازے ہی نہیں ہوتے تھے. جب دروازے ہی نہیں ہوتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اس لحاظ سے ان دشمنان اہل بیت کے لیے ایک سافٹ کارنر کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا. اور یہ کتابیں چھپ بھی گئی ہیں، اس سلسلے میں کام بھی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اس بیہودہ بات جسے کہا جائے، اس کے لیے باقاعدہ شیخ جعفر مرتضی عاملی کو پوری کتاب لکھنا پڑ گئی، مدینے کے گھروں میں دروازے ہوتے تھے اس موضوع کے، اس بات کے لیے پوری کتاب ہمارے ایک عالم کو لکھنی پڑ گئی. تو یہ تمام چیزیں مستقل جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور سافٹ کارنر جو یہ ظالمین کے لیے پیدا ہو رہا ہے، جس کے لیے سب گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، اس میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ان تمام زیارتوں کا انکار یوں بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر دشمنان اہل بیت پر لان بھی آئی، لان. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس پہ صفوں کے صفحے اور کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے خلق عظیم پر فائز یہ ہمارے معصومین یہ کسی کے لیے لعنت کریں کسی کے اوپر، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے تمام زیارات بھی جعلی ہیں کہ جس کے اندر لعنت کی گئی. اس پہ تو کام ہونا شروع ہو چکا اور کافی میرے لحاظ سے تو کام آگے بھی بڑھ چکا ہے. اس کے لیے بہت 5-10 سال والا بھی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے وہ افراد کے جو کہ علمی لحاظ سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، ان کو بہت سی باتیں نہیں پتہ ہیں، اور بہت غنیمت ہے کہ وہ نہیں پتہ ہے ان کو، لیکن بہرحال یہ معاشرے کے اندر یہ بہت تیز رفتاری سے اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے. پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں، اس پہ بھی وقت نہیں اتنا بات کرنے کا، کہ جب آئمہ کی کوئی ولادت ہی نہیں ہوئی اور وہ کسی ارحام میں بھی نہیں تھے، بطن مادر میں بھی نہیں تھے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ نسل سادات کہاں سے آ گئی؟ سارے آئمہ تو اس طرح سے نزول کرتے رہے، تو آپ کو نسل سادات کا بھی انکار کرنا پڑے گا. خیر، پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جو زیارت لکھی ہوئی جو زیارات ہیں، ان کا انکار کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ ان تمام زیارات کے اندر عقائد حقہ جو بیان کیے گئے ہیں، और बार बार अफराद देखा जाए तो बार बार हमारे यहाँ कितनी ज्यादा मफातिल जिनान खुलती है, हर मौके पर ज्यारतें पड़ी जाती हैं, हर मौके पर ज्यारत पड़ी जाती है, उसके अंदर अकायदे हक्का बयान हुए जो कि हर किस्म के गुलू और तकसीर से पाक, सीधे सादे, साफ शफाफ किस्म के जो अकायद हैं वो बयान हुए। तो मोमिन जो है इन ज्यारात को पढ़ने की वजह से उन तमाम अकायद हक्का से अटैच रहता है। अब क्या किया जाए, उन्होंने सोचा कि किस तरह से इन तमाम ज्यारात के अंदर जो ऐसी बातें हैं जो कि उनके अकायद जो चीजें फैलाना चाहते हैं उससे टकराने वाली हैं, लिहाजा इनको मशकूक बनाया जाए, उसके अंदर गुलू तकसीर से पाक। अब बूढ़े बूढ़े अफराद भी बाकायदा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर भी ज्यारत नामे पढ़ रहे हैं और इंतहाई एतिकाद के साथ पढ़ रहे हैं, उनके एतिकाद को मशकूक बना दिया जाए, उनको जाली करार दे दिया जाए। उनको जब मशकूक बना दिया जाएगा तो खुद ब खुद आदमी दिल से उसकी तरफ रागिब नहीं होगा, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये फला जगह पर नकल, इल्मी लिहाज से बातचीत हो उलमा के दरमियान वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके भी जवाब दिए गए। जब भी आयतुल्ला सिस्तानी से पूछा जाता है किसी भी ज्यारत की ऑथेंटिसिटी, तो जवाब देने से पहले एक जुमला जरूर लिखते हैं कि ज्यारत की जो असल सनद है उनके वो पाकिजा मजामीन है जो उन ज्यारत के अंदर पाए जाते हैं। ये पहला जुमला ही, उसके बाद फिर उसके बाद उसके ऑथेंटिसिटी के मुतालिक आगे कोई बात कहते हैं। वो पाकिजा मजामीन से दूर करना है आपको, वो पाकिजा अकायद से दूर करना है कि जो बार बार मोमिन उनको पढ़कर अपना जुज़्वे ईमान बनाता है, अपने ईमान को ताजा करता है, उससे आपको काटा जाए, ये एक चीज है। अच्छा, फिर अगर हम इस नजरिए को मान लें तो अगली खराबी आएगी कि उन तमाम रिवायात का भी आपको इनकार करना पड़ेगा कि जिसमें, जैसे कि हजरत जहरा के मुतालिक मिलता है कि वो बतने मादर में अपनी माँ से कलाम किया करती थी, कि पैगंबर इस्लाम पैगंबर अकरम ने एक दफा हजरत खदीजा ताहिरा से सवाल किया था कि आप किससे बात करती हैं, तो हजरत खदीजा ने कहा था कि पैगंबर मैं उस बच्चे से गुफ्तगू करती हूं कि जो मेरे शिकम में है, जो मेरे शिकम में है और वो मुझसे गुफ्तगू करती है और मेरी मोनिस है, जिब्राइल ने मुझे खबर दी है कि वो एक बेटी है। तो इससे भी जो जितनी भी रिवायतें जिसमें शिकम मादर में इन तमाम शख्सियात की गुफ्तगू है उनकी फजीलतों के एतबार से, उन तमाम फजीलतों का भी इनकार करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो ये बात है जो शहजादी के मुतालिक के शिकम मादर में अपनी माँ से कलाम करना, यही बात हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी आई। कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शिकम मादर में इसी तरह से माँ से गुफ्तगू फरमाते थे और बाकायदा खुद हज़रत नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि मुझे अपने शिकम से सूरे कदर की तिलावत की आवाज़ें सुनाई देती थी। तो इन तमाम खसूसियात और इन तमाम फजाइल की रिवायात को भी निकालना पड़ेगा। और यही बातें खुद हजरत ईसा के मुतालिक मिलती हैं कि वो शिकम मादर में अपनी माँ से कलाम करते थे हजरत मरियम से, और यही बातें उन रिवायात के अंदर मिलती हैं हजरत याहिया के मुतालिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम फजीलतों की वाली रिवायात जिसमें इस किस्म की बातें आई हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो नजरिया रासिख हो जाएगा तो इसका मतलब ये तमाम रिवायात गलत हो गई, फिर आपको इनको भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, फिर अगली खराबी इसके अंदर, इस नजरिए के अंदर ये कि अगर इन तमाम आइम्मा की विलादतों को जहूर से बदल दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि आप इतना लफ्ज सुन लेंगी हर दफा आइम्मा की विलादतें आएंगी, उन्होंने जहूर, उनका जहूर, उनका जहूर, उनका जहूर, तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जहूर की खसूसियत खत्म हो जाएगी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो आप कहती हैं जहूर के लिए तैयारी करो, जहूर का एक लफ्ज इमाम से अलग से खसूसियत रखता है, इसके मायने ये हुए कि जब हर वक्त आप जहूर 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 इतना लफ्ज सुन लेंगी, आपकी जुबानों पर इतना ज्यादा चढ़ जाएगा, तो फिर इमाम ज़माना के जहूर के हवाले से जो बात है वो लोगों के लिए एक आम सी बात बन जाएगी, उसकी खसूसियत खत्म हो जाएगी। तो ये तमाम इसके पसे पर्दा जो है, इसके कुछ साजिशें पनप रही हैं इनको समझने की ज़रूरत है और ये बहुत राइट टाइम है कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए, जहाँ कहीं आपके लिए मुमकिन हो इन तमाम चीज़ों का जिक्र करें, वरना ये फितने आहिस्ता आहिस्ता फैल कर इसी अंदाज से, आपने देखें बहुत सारे फितने ऐसे हैं जिनको अव्वलन बहुत इब्तदा में बंद नहीं बांधा गया हो तो वो एक तनावर दरख्त बन गए। अब जो सही अकीदे वाले हैं बाज़ोकात वो डिफेंसिव पोजिशन के अंदर चले गए। तो आपने देखा कि ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसपे समझे एक लिहाज से एक एमरजेंसी स्टेट, जो खातून जिनका मेरे पास फ़ोन आया था उन्होंने इतनी ज़्यादा इस सिलसिले में कहा कि इस पर ज़रूर गुफ्तगू की जाए, ऐसे उनके बैड एक्सपीरियंसेस इस सिलसिले में हुए हैं कि अलग से उनको जो है इस सिलसिले में रिक्वेस्ट या ऑर्डर करना पड़ गया मुझे। तो बहरहाल, तो एक तो ये मौजू अपनी जगह मुकम्मल, इसके अंदर बहुत अभी गुंजाइश थी, इसके अंदर बहुत रिवायात, आप खुद आप कुतुब अहादीस खंगालेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी मिल जाएंगी, लेकिन अभी क्योंकि इतना वक्त नहीं है, हमें और मौजूआत को भी कवर करना है।